الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما پچھلے دنوں 25 دسمبر کی تاریخ گزری ہے جو کہ عیسائیوں کے ایک فرقے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے. تو اس وجہ سے عیسائیوں کا وہ ایک فرقہ جو کہ بہت بڑی تعداد میں ہے دنیا میں اور خصوصاً وہ ان ممالک کے اندر زیادہ پرومیننٹ ہے کہ جن ممالک کا اس وقت دنیا کے اوپر سکہ چلتا ہے. تو اس وجہ سے وہ ممالک جو ہیں جو کہ زیادہ تر ناردرن ہیمسفیئر کے اندر ہی ہیں تو وہ ممالک پھر اس دن کرسمس مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے تو ہم اس دن خوشی مناتے ہیں. تو پچھلے چند سالوں سے یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ بہت سارے مسلمان بھی جو ہیں وہ اس دن اپنے جاننے والے جو کرسچن دوست ہوتے ہیں، ساتھ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یا جو غیر مسلم ملکوں کے اندر رہتے ہیں تو وہاں ان کے پڑوسی ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ جذبہ خیر سگالی کی نیت سے ان کو پھر میری کرسمس یا اس قسم کی خوش یعنی دیتے ہیں. یہ تو اس وجہ سے ہمارے علماء نے اس کو ایڈریس کرنا مناسب سمجھا تو ہمارے علماء کی طرف سے اس کی تردید آئی کہ نہیں، ایسا ہم نہیں کر سکتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے خالی دن کے طور پر نہیں مناتے بلکہ اس کو جو ہے نا، یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جیسے کہ ان کا عقیدہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے کی، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے کے اپنے طور پر پیدائش کے دن منا رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو ان کا تہوار ہے یہ ایک خالصتاً مذہبی تہوار ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کی شمولیت جائز نہیں ہے کسی بھی صورت کے اندر. ہم اس بات کے اوپر بالکل بھی بلیو نہیں رکھتے. یہ ہمارے نہ صرف یہ کہ ہمارے دین کے اندر یہ داخل نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے دین کی سراسر نفی ہے، سراسر یہ دین کی کا رد ہے یہ کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پہ ایڈریس بھی کیا ہے اور اس کی جو سیویریٹی ہے اس کو بھی الفاظ کے اندر بیان کیا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے اور بہت بڑی بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے اس طریقے سے کہنا. تو علماء نے جو ہے وہ اس بات کو مختلف مقامات کے اوپر اپنے میسیجز کے اندر پہلے سے ایڈریس کیا ہوا تھا کہ بھئی یہ چیز جائز نہیں ہے. بڑے بڑے علماء، حتیٰ کہ جو شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کا بھی میسج ٹویٹ کے اوپر آ رہا تھا ٹویٹر کے اوپر. لیکن اسی دن جو ہے وہ بر صغیر میں ایک علاقے میں ایک واقعہ ہوا جو کہ آپ میں سے اکثر کے ساتھ ساجد نے شیئر بھی کیا تھا ویڈیو کی فارم میں، کسی نے اس کو بھیجا، مجھے بھیجا، میں نے آگے سے چند لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیا. وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک علاقے کے مسلمان نوجوان مرد، لڑکے اور لڑکیاں، یہ دونوں ایک گروپ بنا کر کے کیتھولک چرچ میں گئے اور وہاں پر جو ہے انہوں نے کچھ اس قسم کے لباس وغیرہ بھی پہنے، جیسے کرسمس کی جو ٹوپیاں ہوتی ہیں وہ پہنی، اور وہاں پر باقاعدہ چرچ کے اندر جو ہے وہ تقریب کے اندر بھی شامل ہوئے. تو آج کے زمانے میں ویڈیو بنتی ہے ہر چیز کی، اور پھر وہ ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو جاتی ہے، تو بڑی تیزی کے ساتھ پوری دنیا کے اندر پھیل گئی، اور اس کے اوپر پھر ایک رد عمل بھی آیا کہ یہ کیا ہوا، کیا یہ صحیح تھا، کیا یہ غلط تھا، کیا یہ صحیح اور غلط کے درمیان کی کوئی چیز تھی نیوٹرل، جس سے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کے ایمان کے اوپر، کسی کے دین کے اوپر. تو اس طرح کا ایک ایشو کافی کریٹ ہوا، اور وہاں کے جو لوکل علماء کرام تھے، مشائخ تھے، مفتی حضرات تھے، تو انہوں نے پھر اس کا جواب بھی دیا، اور اس کے اوپر پھر یعنی نجی محفلوں کے اندر بھی اس کو ایڈریس کیا گیا، اور باقاعدہ اس کو انٹرنیٹ کے اوپر بھی، سوشل میڈیا کے اوپر بھی علماء کرام نے ایڈریس کیا. اس واقعے کے اندر جو ایک مختلف، تھوڑی سی ہٹ کر کے جو ایک چیز تھی، جو کہ دوسرے اس قسم کے جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں میری کرسمس لوگوں کو وش کرنے کے، ان سے ہٹ کر کے اس کے اندر کیا چیز تھی، وہ یہ تھی کہ ویڈیو کے اندر یہ بات صاف نظر آ رہی تھی کہ جو لڑکے اور لڑکیاں چرچ کے اندر گئے، یہ جو تھے نا، یہ کوئی ماڈرن قسم کے لوگ نہیں تھے. یہ یعنی کوئی 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 پینٹ شرٹ پہنے ہوئے، اور کوئی ایسے جن کی کوئی داڑھی نہ ہو اور جو دیندار نظر نہ آتے ہو، ایسے لوگ نہیں تھے جن کو لبرلز کہا جائے گا، جن کو کہ سو کالڈ روشن خیال کہا جاتا ہے، یہ ایسے لوگ نہیں تھے. بلکہ جو نوجوان لڑکے تھے یہ باشرا تھے، اور دینی لبادے کے اندر بھی تھے، یعنی ان کی اچھی خاصی لمبی لمبی بھی داڑیاں تھیں اور چھوٹی بھی داڑیاں تھیں. اور جو لڑکیاں تھیں، یہ لڑکیاں جو ہیں یہ بے پردہ لڑکیاں نہیں تھیں، یہ کوئی کسی اسکول کالج کی جیسے عام طور پر ہوا کرتا ہے ویسا نہیں تھی، بلکہ یہ مکمل حجاب میں تھی. اور حجاب کا مطلب سکارف نہیں، کیونکہ حجاب کا مطلب سکارف نہیں ہوتا. حجاب کا مطلب کہ جو باہر نکلنے کے لیے شریعت نے بتایا ہے کہ عورت اپنے آپ کو مکمل طور پر کور کرے، اس کے اندر چہرے کا بھی پردہ. تو مکمل برقعے میں تھی، تو برقع پوش لڑکیوں کا گروپ تھا، اور باشرا داڑھی والے لڑکوں کا گروپ تھا. تو یہ ایک ایسی چیز تھی جو کہ اب تک اس طرح سے ایک کلیکٹو فارم میں ہمارے سامنے نہیں آئی تھی. حالانکہ اس قسم کے انڈیویجول، انفرادی قسم کے واقعات جو ہیں، لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ بھئی اپنے کام کرنے والے ہیں، ساتھ ہیں، دیندار بھی ہیں اور فلانے بھی ہیں، اور یہ کام بھی کرتے ہیں، وہ کام بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں کے اندر انوالو ہو رہے ہیں. تو پہلے بھی ایسے واقعات ہوتے تھے کہ دیندار لوگ بھی اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، لیکن اس طرح سے کلیکٹو فارم میں نا آنا، ایک یہ بالکل ایک الگ ہی اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. ہمیں یاد آیا آج سے 23 سال پہلے یا 22 سال پہلے، جو امریکہ کے اندر دو بلڈنگز کچھ لوگوں نے گرا دی تھیں یا گری تھیں، تو اس کے بعد جو ہے نا پورے امریکہ کے اندر ایک کارپوریٹ ٹرینڈ چینج ہو گیا تھا. وہ ہمیں کسی نے بتایا جو کارپوریٹ ورلڈ کے اندر بڑے ایکٹیو تھے، انہوں نے بتایا کہ جی یہ ورک فرام ہوم کا جو کانسیپٹ ہے نا، یہ پہلے امریکہ کے اندر موجود نہیں تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ بہت سارے لوگ ورک فرام ہوم کرنا شروع ہو گئے. اس کی وجہ کیا بنی؟ کیونکہ امریکیوں نے ویتنام وار، جو کہ 1950s میں غالباً یا 60s میں ہوئی تھی، تو اس کے بعد کبھی اتنے سارے امریکیوں کو ایک ساتھ مرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. اتنے سارے امریکی، 3000 سے زیادہ تعداد تھی جو کہ ان بلڈنگوں کے ساتھ پھر دنیا سے گئے تھے. تو چونکہ اتنے سارے لوگوں کو ایک ساتھ مرتے ہوئے دیکھا نا، تو سارے امریکیوں کو یہ فکر ہوئی کہ ہم جو ہے نا دفتروں کے اندر جو اپنا سارا کا سارا وقت لگا رہے ہیں، تو ہمارا کوئی وقت اپنی فیملیز کے ساتھ نہیں گزر رہا، بچوں کے ساتھ نہیں گزر رہا. تو اس کے بعد جو ہے لوگوں نے گھر سے کام کرنا شروع کیا، اور یہ ایک ٹرینڈ جو ہے وہ اس وقت شروع ہوا تھا، جو کہ پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہی چلا گیا. تو ایک ساتھ کسی چیز کو دیکھنا نا، ایک بڑی تعداد میں، ایک کلیکٹو شکل میں دیکھنا، اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ جو واقعہ ہوا، تو اس سے پھر ہم نے کچھ آپ لوگوں سے پوچھا بھی کہ جی کچھ اپنے تاثرات بتائیں کہ اس سے ہم کیا سبق سیکھ سکتے ہیں اور کیا ہم اس سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں. تو کافی لوگوں نے اس کے اوپر جواب دیا. تو اس میں جو ایک عبرت کی بات ہمارے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ الحمدللہ میں سے اکثر کا تعلق جو ہے وہ اپنے مشائخ کے ساتھ ہے، تصوف کی محنت سے، سلوک کی محنت کے ساتھ اکثر لوگ جڑے ہوئے ہیں. تو تصوف اور سلوک کی محنت کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں نسبت. نسبت. نسبت مینس تعلق, ٹھیک ہے. اور یہ جو تعلق ہوتا ہے یہ مختلف الفاظ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے, کہ جی اللہ کے ساتھ تعلق, یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق, یا دین کے ساتھ تعلق. تو اس کے لیے جو ہے نا ایک ورڈ نسبت کا استعمال کیا جاتا ہے. تو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا, جتنا زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا, جتنا زیادہ جو ہے وہ دین کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا, اتنا جو ہے نا وہ انسان تصوف کے لائن پر یا سلوک کے راستے کے اوپر آگے بڑھتا ہے. تو نسبت جو ہے نا وہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تعلق کتنا آپ کا مضبوط ہے یا کتنا آپ کا کمزور ہے. کمزور تعلق ہوگا تو ظاہر ہے پھر وہ کچے دھاگے کی مانند ہوتا ہے, اور وہ دھاگا جو ہے وہ آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے. اور مضبوط اگر تعلق ہو, زنجیر جیسا تعلق ہو, کسی جہاز کو جب اینکر کے ساتھ باندھا کے ساتھ لگایا جاتا ہے تو وہ کسی دھاگے سے نہیں باندھا جاتا جہاز, بلکہ اس کو ایک بہت موٹی زنجیر کے ساتھ باندھا جاتا ہے اس اینکر کے ساتھ, تاکہ وہ جہاز جو ہے وہ وہاں سے ہٹ نہ سکے. موجوں کی تھپیڑوں کی وجہ سے جہاز وہاں سے دور نہ چلا جائے, بلکہ ساحل کے اوپر جہاں اس کو اینکر کیا گیا ہے وہ اینکر کے ساتھ مضبوط رہے. تو جتنا زیادہ یہ سلسلہ مضبوط ہوگا, سلسلہ لفظ سلسلہ بھی دراصل زنجیر کے لیے استعمال ہوتا ہے, سلاسل کا پابند سلاسل کا لفظ استعمال ہوتا ہے, جی زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں یہ. تو لفظ سلسلہ جو ہے وہ اسی سے نکلا, زنجیر یہ اتنی مضبوط ہونی چاہیے. تو اس سے ہمیں جو سب سے بڑی عبرت ملتی ہے وہ کیا, کہ یہ جو لوگ تھے جو ایک کرسچن چرچ کے اندر گئے اور انہوں نے ان تقریبات میں باقاعدہ پارٹیسپیٹ کیا, تو ان کا جو دین کے ساتھ ایک تعلق تھا نا, وہ تعلق ظاہری طور پہ تو نظر آ رہا تھا کہ بھی لمبی لمبی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں, اور لڑکیوں نے جو ہے وہ اس دور زمانے کے اندر جبکہ پردہ کرنا سب سے زیادہ مشکل کام نظر آتا ہے, انہوں نے باقاعدہ پردہ بھی کیا ہوا تھا, لیکن حرکت ایسی کر بیٹھی, حرکت ایسے کر بیٹھے کہ جس کے اوپر کے علماء کرام مفتی حضرات نے یعنی آن پبلک آ کر کم از کم اتنا تو کہا ہے کہ ان کے ایمان کے اوپر سوالیہ نشان بن گیا ہے, کوشچن مارک پڑ گیا ہے کہ آیا ان کا ایمان سلامت ہے اس کے بعد کہ سلامت نہیں ہے اس کے بعد. سلامت نہیں ہے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کیا یہ ایمان سے نکل چکے ہیں, خارج ہو چکے ہیں اور کفر کے اندر داخل ہو چکے ہیں, ایمان ان کا زائل ہو چکا ہے, یہ مطلب ہے سوالیہ نشان کا. تو آؤٹ ورڈلی پبلک کے اندر اس طرح کی بات جو ہے وہ ایسے ہی کی جاتی ہے جس کو کہ بالکل کلیئر الفاظ کے اندر نہ کہا جائے, لیکن پرائیویٹلی کچھ مفتی حضرات نے یہاں تک بات کہی کہ یہ لوگ مرتد ہو چکے ہیں, اپنے اس فعل سے یہ مرتد ہو چکے ہیں, اب ان کو جو ہے وہ ایمان کی تجدید کر کے ایمان کے اندر واپس آنے کی ضرورت ہے. تو ایسا ان کے ساتھ کیوں ہو گیا, کیا ایسی بات تھی کہ جس کی وجہ سے یہ اس قسم کا کوئی عمل کر گزرے کہ جس سے کہ کم از کم ان کے ایمان کے اوپر سوالیہ نشان پڑ گیا. تو اس کا جواب تصوف کی زبان میں یہی دیا جائے گا کہ ان کی نسبت دین کے ساتھ تھی تو صحیح لیکن کمزور نسبت تھی, تو صحیح لیکن کمزور نسبت تھی. دیکھیں ہمارے مشائخ اور ہمارے حضرت اکثر اس بات کو بیان کر چکے ہیں کہ جب کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے, مسلمان ہوتا ہے, تو اس کے دل کے اندر اللہ تعالی کی محبت کا بیج پڑ جاتا ہے. اب اس بیج کو جو ہے وہ پھر اسے مختلف چیزوں سے محفوظ بھی رکھنا پڑتا ہے, اور اس بیج کو جو ہے وہ پانی بھی دینا پڑتا ہے, مناسب زمین بھی دینی پڑتی ہے, سورج کی روشنی بھی کبھی انتظام کرنا پڑتا ہے, تب یہ بیج جو ہے پھر کوپل بنتا ہے اور اس سے پھر ایک پودا باہر نکلتا ہے, اور یہ پودا جو ہے وہ پھر بڑھتا ہے, اور بڑھتے بڑھتے یہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے. تو اللہ کی محبت کا بیج یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ آپ کو نسبت جو ہے وہ کچھ تو نصیب ہو چکی ہے, لیکن کیا اس نسبت کے اندر کچھ پنپنے کے آثار بھی ہیں, کہ یہ مضبوط بھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے, یا یہ کمزور کی کمزور تر ہے اور کسی وقت بھی جو ہے یہ خراب ہو سکتی ہے یا ختم ہو سکتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ان نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے اندر جو ہے وہ دین کی نسبت تھی, نہ صرف بالکل بیسک لیول کی تھی بلکہ اتنی زیادہ تھی کہ کہ انہوں نے ظاہری طور پر باقاعدہ وضاقتا بھی جو ہے وہ دین کی بنائی ہوئی تھی، دینداروں کی بنائی ہوئی تھی، باشرہ باسن جو سنت کی پیروی کرتے ہیں ان کی جیسی وضاقتا انہوں نے بنائی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ایسا عمل کیوں کر گئے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور، جس دور کے اندر ہم ابھی زندہ ہیں، اس دور کے اندر نسبت کے خلاف اتنا زیادہ ماحول پھیلا ہوا ہے دنیا کے اندر، اتنا مضبوط ماحول اس کے خلاف موجود ہے کہ اس نسبت کی ہمیں بہت زیادہ حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. کمزور نسبت جو ہے وہ اس طوفان سے حفاظت کے لیے کافی نہیں ہے جو کہ طوفان اس وقت دنیا کے اندر آیا ہوا ہے. اس کے اوپر مثال کئی دفعہ آپ پہلے بھی سن چکے ہوں گے کہ ایک عام طوفان آتا ہے تو انسان جو ہے وہ کسی اونچی جگہ پہ چلا جائے تو وہ اس طوفان سے بچ جاتا ہے، طوفان کی موجیں جو ہے وہ پہاڑ کے اوپر نہیں پہنچ سکتے. لیکن ایک طوفان ایسا آیا تھا کہ جس سے بچنے کے لیے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر پہنچنا بھی کافی نہیں تھا، وہ طوفان تھا طوفان نوح. نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا تھا، جب ان کے باپ نے نوح علیہ السلام نے اس کو بلایا تھا کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ کشتی کے اوپر سوار ہو جاؤ، تو اس نے جواب دیا تھا نہیں، ساوی الی الجبل، وہ مجھے جو ہے وہ اس طوفان سے بچا لے گا، میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا. لیکن ہوا کیا، پہاڑ کے اوپر تو وہ چڑھ گیا لیکن طوفان ایسا تھا کہ ایسی موج آئی کہ جس نے کہ اس کو کان من المغرقین، اس کو غرق کرنے والوں میں شامل کر لیا. تو اگر چھوٹا طوفان ہوتا ہے نا تو پھر اس قسم کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کافی ہو جاتی ہیں، لیکن اگر طوفان شدید ہو، بڑا ہو، سونامی کی شکل کا طوفان ہو، تو پھر اس قسم کی جو احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں یا اتنا جو محنت ہوتی ہے وہ کافی نہیں ہوتی، بلکہ محنت زیادہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اسی وجہ سے جو ہمارے مشائخ سمجھاتے ہیں کہ یہ فتنہ دجال کا زمانہ ہے جو کہ سب سے بڑا فتنہ ہے. سارے انبیاء علیہ السلام نے اپنی امتوں کو فتنہ دجال سے ڈرایا ہے، اور دجال جو ہے یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے جو کہ اس دنیا کے اندر آئے گا. تو اس کا فتنہ اتنا شدید ہے کہ معمولی نسبت یا معمولی ظاہری طور پر دین کے اوپر عمل پیرا ہو جانا یہ اس فتنے سے بچانے کے لیے کافی نہیں ہے. تو آخر اس نسبت کو مضبوط کیسے کیا جائے، یا یہ نسبت کمزور کیوں کر ہو جاتی ہے؟ نسبت کی مضبوطی کے لیے ہمارے مشائخ نے کتابوں کے اندر بہت ساری باتیں لکھی ہیں. ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کتابوں کے اندر جو ہدایات لکھی ہوئی ہیں ان ہدایات کو پریکٹیکلی اپنی زندگی کے اندر کیسے پورٹ کرتے ہیں، کیسے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، یہ بات جو ہوتی ہے وہ بار بار سمجھانے کی ضرورت پیش آتی ہے. تو اس وجہ سے کتابوں کے اندر تو بہت ساری چیزیں موجود ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ ان میں سے اپنے سمجھ کے حساب سے چیزوں کو اس وقت اخذ کریں. تو مضبوط نسبت کا سب سے پہلے یہ کہ مطلب کیا ہوتا ہے، کہ ہماری دین کے ساتھ نسبت مضبوط ہو، اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت مضبوط ہو، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آسان زبان کے اندر کہ ہمارا جو دین کے ساتھ تعلق ہے یہ تعلق اتنا مضبوط ہو کہ اس کے اندر ہم دین سیکھ سیکھ کر کے اس کے اوپر عمل کر رہے ہوں، اور اپنے زندگی کے اندر جب ہم کوئی معاملہ کرنے کے لیے جائیں، کسی قسم کا کوئی میجر ایکشن لینے کے لیے جائیں جس کا کہ امپیکٹ ہمارے دین کے اوپر ہوتا ہو، پازیٹو ہوتا ہو، تو ہم پوچھیں. کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ پازیٹو ہوتا ہو تو ہم پوچھیں؟ اس لیے کہ کوئی دیندار انسان کسی ایسے فیل کو جس کو کہ وہ اپنے دین کے لیے نیگیٹو سمجھتا ہے تو اس کو تو وہ کرے گا ہی نہیں، کیونکہ وہ دیندار انسان ہے، وہ تو وہی عمل کرے گا نا کہ جس سے کہ اس کے دین کو فائدہ ہوتا ہو. بے دین انسان وہ کام کرے گا کہ جس سے کہ اس کو پتا ہے کہ جی اس کے میرے دین کو نقصان ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ بے دین انسان ہے، ایک دنیا دار انسان ہے، ایک مٹیریلسٹ انسان ہے، ہی ڈزنٹ کیئر، شی ڈزنٹ کیئر، تو وہ تو وہ الگ عمل کرے گا جس سے کہ اس کے دین کو نقصان ہوتا ہے. لیکن دیندار انسان کبھی یہ کام نہیں کرے گا کہ جس سے کہ اس کے دین کو نقصان، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ اس سے میرے دین کو نقصان ہوتا ہے، تو وہ تو کام اس نے کرنا ہی نہیں ہے. اس نے کون سا کام کرنا ہے؟ اس نے وہ کام کرنا ہے کہ جس کے بارے میں وہ سمجھتا ہے کہ اس سے میرے دین کو فائدہ ہوگا، اس نے وہ والا کام کرنا ہے. Am I able to explain it? میں سمجھا پا رہا ہوں اس بات کو؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ دیندار انسان تو کرے گا ہی وہ کام نا کہ جس سے کہ اس کے دین کو فائدہ ہوتا ہو. نسبت مضبوط ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ ایسا کام کرنے سے پہلے اپنے بڑوں سے پوچھے، ایسا کام کرنے سے پہلے اپنے بڑوں سے پوچھے کہ کیا مجھے ایسا کام کرنا چاہیے، کیا اس سے میرے دین کو واقعی فائدہ ہوگا یا بس یہ میرا خیال ہے کہ اس سے مجھے فائدہ ہوگا. یہ جو نوجوان تھے انہوں نے جو یہ کام کیا ہے نا، بظاہر جو نظر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے ان میں سے ایک آدھ کی نیت خراب ہو، ہو سکتا ہے ایک آدھ کا تعلق جو ہے وہ کچھ غلط قسم کے لوگوں کے ساتھ ہو کہ جنہوں نے باقیوں کو جو ہے وہ تیار کیا ہو کہ دیکھو ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے، ایسا کرنے سے جو ہے نا ہمیں فائدہ ہوگا، ہم دین کی دعوت دینے کا سبب بنیں گے، ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھے تعلقات بنانے کا سبب بنیں گے، اس سے دوسروں کے دین کو فائدہ ہوگا، اور جب دوسروں کے دین کو فائدہ ہوگا تو ہماری دین کو بھی فائدہ ہوگا. یعنی ان کا دل جو ہے وہ دین اسلام کی طرف مائل ہوگا، اور جب ان کا دل دین اسلام کی طرف مائل ہوگا تو آبویسلی چونکہ ہم اس کا سبب بنے ہیں تو ہمیں بھی اس سے فائدہ ہوگا. من دال علی الخیری کفاعلہ، کہ جو خیر کی طرف بلاتا ہے وہ ایسے ہی ہے ثواب کے معاملے میں جیسے کہ اس نے خود خیر کا کام کیا. تو کسی نے ہو سکتا ہے کہ ان کو اس کے اوپر مائل کیا ہو کہ بھئی ایسا کام کرو فائدہ ہوگا تمہاری دین کو، دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہیے، غیر مسلموں کے اوپر کام کرنا چاہیے، اور غیر مسلموں کے ساتھ جو ہے وہ خیر سگالی کے جذبات کو پروموٹ کرنا چاہیے. اور اس کی ہمیں مثالیں ملتی ہیں، ہمارے فلانے، بلکہ کسی نے کہا بھی ان میں سے کہ جی اس علاقے کے جو ایک بہت بڑے بزرگ ماضی میں گزرے ہیں وہ عیسائیوں کے چرچ میں جایا کرتے تھے. اس زمانے کی تو بات چھوڑیں، آج کے دور میں بھی ایسے بزرگ مل جائیں گے جو کہ عیسائیوں کے چرچ میں جایا کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں بھی ان کے نقش قدم کے اوپر چلنا چاہیے. قرآن مجید کے اندر حکم ہے فتبع سبیل من اناب الیہ، ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن مجید میں حکم ہے کہ تم ان لوگوں کے راستے کے اوپر چلو جو کہ میری طرف رجوع کرنے والے تھے، اور فلانے شیخ جو ہیں وہ تو عیسائیوں کے چرچ میں جاتے تھے، تو قرآن مجید کے اندر ہمیں حکم ہے کہ ان کے اتباع کیا کرو، اس وجہ سے ہم بھی جائیں گے. کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کے حکم کے اوپر عمل کر رہے ہیں. کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ قرآن مجید کے حکم کے اوپر عمل کر رہے ہیں. اور نکل کیا رہے ہیں مرتد ہو کر کے؟ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کے حکم کے اوپر عمل کر رہے ہیں اور نکل کیا رہے ہیں وہاں سے؟ مرتد ہو کر کے نکل. ٹھیک ہے؟ تو اپنی عقل کہتی ہے کہ ایسا کرنے سے مجھے فائدہ ہوگا، لیکن دراصل جو ہے یہ شیطان کا دھوکہ ہے. بھائی وہ اتنے بڑے شیخ تھے، وہ اتنے بڑے عالم دین ہیں آج کے دور کے اندر. ہی نوز واٹ ہی از ڈوئنگ، رائٹ؟ دے نو واٹ دے آر ڈوئنگ. ان کو ماضی میں جنہوں نے عمل کیے تھے، بھائی وہ سارے کے سارے اپنے تقویٰ کے ساتھ اور اپنے احتیاط کے ساتھ اور آخرت کی فکر کے ساتھ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کی محبت کے ساتھ وہ یہ والا عمل کر رہے تھے. کیا آپ کے پاس اس لیول کی محبت کا عشر عشیر بھی موجود ہے؟ کیا آپ کے پاس دین کی سمجھ کا عشر عشیر بھی موجود ہے؟ کیا آپ کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ جن سے کہ آپ اپنی حفاظت کر سکیں گے آج کے دور کے فتنے، دجال کے فتنوں سے، اور آپ جو ہے وہ ان کے اتباع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کے ساتھ آپ کو کوئی مناسبت ہی نہیں ہے؟ تو کسی نے کہا بھی کہ بھئی چونکہ وہ شیخ کیا کرتے تھے اس وجہ سے ہم نے بھی کیا. تو نسبت مضبوط ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جن معاملات کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھتا ہے ان معاملات کے اندر پوچھ لیا کرے. کس سے پوچھے گا؟ کتاب سے نہیں پوچھ سکتا کیونکہ کتاب کی زبان نہیں ہوتی. کس سے پوچھے گا؟ اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھ سکتا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا جواب ایسے آتا ہی نہیں ہے. کس سے پوچھے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں پوچھ سکتا اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اپنے روضہ مبارک کے اندر آرام فرما رہے ہیں. کس سے پوچھے گا؟ جو زندہ ہیں، زندہ جاوید انسان جو موجود ہیں، جو اس دور کے اندر ہمارے بڑے ہیں، جن کے ساتھ ہمارا نسبت کا تعلق ہونا چاہیے تھا یا ہے، ان میں سے بعض کا تعلق تھا بھی، اہل حق کی دینی محنتوں کے ساتھ ان کا تعلق تھا، کچھ کا تعلق تو مشائخ کے ساتھ بھی تھا، لیکن پوچھا تو نہیں. تعلق تو آپ نے بنا لیا، بیعت تو آپ نے کر لی، یا جو ہے وہ آپ چلنے چلانے کے اندر ساتھ شامل ہو گئے، لیکن پوچھا تو نہیں نا آپ نے. تو دیکھیں کتنا بڑا اس کے اوپر فتنہ کھڑا ہوا ہے. پوری دنیا کے اندر آپ مشہور بھی ہو گئے، ایک تو بدنامی کا فتنہ الگ، اور پھر اس کے بعد علماء بول رہے ہیں کہ بھائی توبہ کر لو، جس طرح سے تم نے جو ہے یہ حرکت کری ہے تمہیں اسی طریقے سے توبہ کرنی پڑے گی. نہیں کر رہے توبہ. ایک آدمی قریب ہی ہے، چند ایک کے بارے میں خبر ملی ہے کہ انہوں نے کر لی ہے، لیکن ذاتی مجالس کے اندر کری ہے، انفرادی طور پر توبہ کری ہے. عمل تو انفرادی طور پر نہیں کیا تھا نا، عمل تو اجتماعی شکل میں کیا تھا. تو اس کی وجہ سے جو فتنہ پیدا ہوا ہے اس کا تدارک جو ہے وہ اجتماعی شکل میں توبہ سے کرنا پڑے گا. تو کتنا بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا، حالانکہ آپ نے نسبت کی ایک بیج جو ہے وہ قائم کری ہوئی تھی، قائم کیا ہوا تھا آپ نے. تو نسبت کی مضبوطی کی علامت کیا ہوتی ہے کہ پوچھ کر کے چلنا، ایسے معاملات کے اندر پوچھ کر کے چلنا. اور پھر خالی پوچھ کر کے چلنے کا مطلب کیا کہ اگر آگے سے منع کر دیا گیا کہ نہیں جی آپ یہ نہیں کریں، تو اس وقت جو ہے نا اپنی عقل کے اوپر بھروسہ کرنے کی بجائے بات کو مان لینا کہ ہاں منع کر دیا ہے، میری عقل تو یہ کہہ رہی تھی کہ اس سے مجھے فائدہ ہوگا، لیکن چونکہ یہ منع کر رہے ہیں اس وجہ سے میں ان کی بات کو فوقیت دوں گا اپنی عقل کے اوپر. تو عقل پرستی کی نفی ہے یہ، نسبت کی مضبوطی عقل پرستی کی نفی ہے. اگر اپنی عقل کے اوپر بھروسہ ہے تو یہ پھر نام کا تعلق بنا لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا روک ٹوک ہوتی ہے تو اس کے اوپر نفس بھڑکتا بھی ہے، نفس پسند نہیں کرتا کہ کوئی مجھے روکے، کوئی مجھے ٹوکے، کوئی مجھے جو ہے وہ الٹی سیدھی سنائے، کوئی مجھے منع کرے، کوئی مجھے ذلیل کرے. نہیں، نسبت کی مضبوطی کی علامت یہ ہے کہ روک ٹوک ہونے پر یہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرے کہ اے اللہ کوئی ہے جو کہ مجھے روک ٹوک کرنے والا ہے، کوئی ہے جو کہ میری اصلاح کرنے والا ہے، کوئی ہے جو کہ مجھے غلطی کے راستے کے اوپر جاتا دیکھ کر کے مجھے وہاں سے پکڑ کے واپس لانے کی کوشش کر رہا ہے. اے اللہ آپ کا اتنا بڑا احسان ہے میرے اوپر، اگر گمراہی کے راستے کے اوپر جا رہا ہوتا، کوئی بتانے والا نہ ہوتا تو میرا کیا بنتا، میں تو گمراہ ہو جاتا، میں تو باطل کے راستے کے اوپر چل پڑتا، اور اس راستے کے اوپر جو ڈیسٹینیشن ہے وہ تو جہنم ہے، وہ تو ایمان سے محرومی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا اور جس نے روک ٹوک کری ہے اس کا بھی شکریہ ادا کرتا. جیسے کہ حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہمارے مشائخ نقل کرتے ہیں کہ نسبت کی مضبوطی کی علامت یہ ہے کہ شیخ اگر بھرے چوراہے کے اوپر مرید کو کھڑا کر کے جوتیاں لگائے تو مرید اس جوتی کو اٹھا کر کے شیخ کے ہاتھ میں واپس دے کہ حضرت آپ نے جوتی لگائی ہے، اگر لگانا چاہتے ہیں دوبارہ لگائیے، کیونکہ آپ میرے اوپر احسان کر رہے ہیں، میری اصلاح کر کے، میری روک ٹوک کر کے، مجھے ڈانٹ ڈپٹ کر کے آپ میرے اوپر احسان کر رہے ہیں. اس طریقے سے سوچنا شروع ہو جائے گی تو ڈانٹ ڈپٹ برداشت کرنا، اپنی عقل کے اوپر اس کو فوقیت دینا، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی چیز اپنے بڑوں کے اندر ایسی نظر آ جائے، میڈیا کے ذریعے سے دکھلا دی جائے. اور بہت سارے میڈیا جو ہیں وہ الیکٹرانک، پرنٹ اور سوشل میڈیا نہیں ہوتے، بہت سارے میڈیا جو ہے نا وہ پرسنل میڈیا بھی ہوتے ہیں. ایک پرسنل میڈیا بھی ہے جو ساتھ بیٹھے ہوئے انما نحن مسلمون کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اصلاح کرنے والے بیٹھ کر کے جو ہیں وہ مشائخ کے بارے میں الٹی سیدھی بول رہے ہیں، تو وہ بھی ایک میڈیا ہی ہوتے ہیں، خالی سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا نہیں ہوتے. تو وہ جو خلاف باتیں کر رہے ہیں تو ان کی وجہ سے یہ بدگمان نہ ہو جائے، اپنے مشائخ سے بدگمان نہ ہو جائے ان لوگوں کی باتیں سن کر کے، بلکہ اس کو تاویل دینا آتا ہو، تاویل کرنی آتی ہو، توجیہ دینی آتی ہو کہ بھئی اگر انہوں نے کوئی بظاہر ایسا کام کیا ہے تو اصل میں اس کا مطلب ایسے نہیں تھا بلکہ ایسے مطلب تھا اس کا، اصل میں جو ہے وہ ان کی یہ وجوہات تھیں یہ کام کرنے کی، اور یہ کوئی خلاف شرع وجوہات نہیں ہیں. ظاہری طور پر بے شک نظر آ رہی ہیں کہ شاید یہ خلاف شرع ہو، شاید یہ ایسا کام ہو جو کہ دین کے خلاف ہو، لیکن اصل میں ایسی بات نہیں ہے. تو اس کو توجیہ دینی آتی ہو، اس کو تاویل کرنی آتی ہو تاکہ اس کی نسبت جو ہے وہ اپنے مشائخ کے ساتھ خراب نہ ہو. یہ مضبوط نسبت کی علامتیں ہوتی ہیں. تو جو بات سمجھ میں آتی ہے ظاہر کو دیکھ کر کے اور مشائخ کی علماء کی باتیں سن کر کے بھی, وہ یہ ہے کہ ان نوجوانوں کی ایک بنیادی نسبت تو تھی جس کی وجہ سے وہ ظاہری دین کے اوپر عمل کر رہے تھے لیکن اس کے اندر مضبوطی نہیں تھی. اور اس دور کے اندر جو فساد پھیلا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر, اس قسم کی باتیں ہر طرف جو ہے وہ باتیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں, اسپیشلی جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر, یوٹیوب چینلز کے اوپر, چیٹ گروپس کے اوپر, کہ ہمیں ایسے کرنا چاہیے, ویسے کرنا چاہیے, یہ چیز دین کے لیے زیادہ اچھی ہے, وہ چیز جو ہے وہ, کتنے سارے آ کر کے لوگ آج کل بول رہے ہیں, بڑے بڑے پاپولر اسپیکرز بنے ہوئے ہیں آج کل. آج کل مقبول ہونے میں کیا جاتا ہے, ایک یوٹیوب چینل بنانا ہوتا ہے نا خالی, اور یوٹیوب چینل کے اوپر لائکس چاہیے ہوتی ہیں, چاہے وہ لائکس جینوئن ہو چاہے وہ نان جینوئن لائکس ہو, جیسی بھی آپ لائکس لے کر کے آئیں, جس بھی طریقے کو استعمال کریں, ہنڈریڈ آف تھاؤزنڈ آف لائکس مل جاتی ہیں, ملینز آف لائکس مل جاتی ہیں, اور پھر ان کا ایسا یعنی اتنا ان کا چارہ وہ بن جاتا ہے, اتنی زیادہ مشہوری بن جاتی ہے کہ باقاعدہ بڑے بڑے علماء کو متوجہ ہونا پڑتا ہے ان کے فتنے کو کہ سر کو بھی کرنے کے لیے. تو آج انٹرنیٹ کے اوپر ایسے موجود ہیں جو کہ آ کے کہہ رہے ہیں یہ جو تمہارے مولوی لوگ ہیں انہوں نے تو دین بتایا ہی نہیں, تو تمہارے سے دین چھپا کر کے رکھا ہوا ہے, انہوں نے تو دین چھپا کر رکھا. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ دیکھو کیا ہے دین, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ کیا لکھا ہوا ہے, اور حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات کری تھی. ان مولویوں نے تو آج تک تم سے دین کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. تو جب ایسی باتیں سننے کو کسی کی طرف سے اگر ملیں تو پھر اس کے اوپر اپنی اس نسبت کی حفاظت کر سکے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, آپ کی بات میں کیوں مانوں, آپ ہیں کون, آپ کہاں سے آئے ہیں, کیا آپ کی بیک گراؤنڈ ہے, کیا آپ کی سند ہے, کیا آپ کی سپورٹ ہے پیچھے سے, کہاں سے آپ نے دین کا علم حاصل کیا ہے. تو آبویسلی ان نوجوانوں کا ایسا معاملہ نہیں تھا, وہ کہاں کہاں سے, کون سے آؤٹ لیٹ سے, کہاں سے جو ہے وہ دین سیکھ رہے تھے کہ اس قسم کا عمل کرنے کے اوپر. اچھا ہم صرف ان چند نوجوانوں کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑنا ہمارا مقصد نہیں ہے, ہمیں کچھ نہیں ملے گا اس سے, ہمیں کوئی ان سے ذاتی دشمنی کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو صرف ایک واقعہ ہے, اس کو تو صرف ہم استعمال کر رہے ہیں اس دور کے اندر جو جنرلی اس قسم کے مسئلے چل رہے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے, صرف ایز این ایگزامپل اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو نسبت کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک حدیث مبارکہ ہمارے حضرت بھی اکثر کوٹ کرتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا من استوى یومہ فہو مغبون, کہ جس کے دو دن ایک ہی لیول کے اوپر ہیں تو وہ تو مغبون ہے, غبی شکل, یعنی اس کا دماغ جو ہے وہ غبی ہے, شارپ دماغ نہیں ہے اس کا, عقل مندی نہیں ہے اس کے اندر. اس کو تو چاہیے تھا کہ ایک دن اگر اس لیول کے اوپر ہے اپنے دین کے اندر, اپنی نسبت کے اندر, تو اگلے دن اس کو نسبت کے اندر اور زیادہ مضبوط ہونا چاہیے تھا, اگلے دن اس کو اپنی نسبت میں اور زیادہ مضبوط ہونا چاہیے تھا. اور ہمارا معاملہ تو ہم ایک لیول کے اوپر بھی نہیں رہتے, ہم تو نیچے جا رہے ہوتے ہیں, ہم ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری نسبت پہلے جتنی تھی اس سے بھی کمزور ہو رہی ہوتی ہے. بھائی اس نسبت کو مضبوط بنانے کے لیے ہمیں چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے اس کو مضبوط بنایا جائے. تو چند باتیں کر کے آج اس ختم کرے گا. سب سے پہلی بات جو کہ بدیہی ہے, ایویڈنٹ ہے, آبویس ہے, اپیرنٹ ہے, بالکل کوئی اس کے اندر نہ تو چھپنے والی کچھ بات ہے اور نہ یہ کہ جی ہمیں پہلے سے پتا نہیں ہے بات. سب سے اہم چیز نیت کی صحیح ہونا, تصحیح نیت, کہ ہماری نیت جو ہے وہ اللہ کی رضا ہو, آخرت کی رضا ہو, ان دونوں کا ایک ہی مطلب ہے, کوئی الگ الگ چیز ہے نہیں, اللہ کی رضا کوئی اور چیز ہوتی ہے اور آخرت کی رضا کوئی اور چیز ہوتی ہے. اگر ان دونوں کو الگ کیا ادھر ہی بیڑا غرق ہو جائے گا, کہ اللہ کی جزا جو ہے وہ آخرت کی جزا سے کوئی ہٹ کے کوئی چیز ہے, آخرت کی جزا مجھے نہیں چاہیے, مجھے خالی اللہ کی رضا چاہیے. اللہ کی رضا تو سب کو چاہیے بھائی, اللہ کی رضا ایسے مل رہی ہوتی نا تو نبی علیہ السلام کی ضرورت ہی نہیں تھی کوئی. تو آخرت کی جزا یعنی جو ثواب والے اعمال نبی علیہ السلام نے بتایا نا, انہی کے ذریعے سے اللہ تعالی کی رضا ملے گی مجھے, مجھے اپنی عقل کے ذریعے سے اللہ کی رضا نہیں ملنے والی ہے, آپ سسرم بتائے ہوئے طریقے سے مجھے اللہ کی رضا ملے گی. تو نیت کا صحیح ہونا جو ہے وہ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے, کیونکہ یہی بنیادی چیز ہے, اسی کے اوپر بنیاد بنتی ہے. اس نیت کی خرابی یہ شیطان کا سب سے پہلا وار ہوتا ہے کہ بندے کو اس کی نیت کے اوپر ہی خراب کر دے. اگر نیت خراب ہو گئی اس کے اوپر وہ اپنے طور پہ بڑے سے بڑے اعمال کی بنیاد بھی رکھ رہا ہے لیکن ان اعمال کا اس کو فائدہ نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد نیت کے بعد اس نسبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں, ان تقاضوں کو پورا کرنا. تو تقاضے ہمارے مشائخ ہیں, ہماری حضرت کی کتاب ہے رہے سلامت تمہاری نسبت, جو بھی سلسلے کے اندر جڑے ہوئے ہیں کسی بھی درجے کے اوپر, ان کو اس کتاب کو بہت اچھی طریقے سے مطالعہ کرنا چاہیے اور سمجھ کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو نسبت کو مضبوط کرنے کے کیا اسباب ہیں وہ تو اس کے اندر تھیوریٹیکلی تو لکھے ہوئے ہیں, ابھی اس کے اندر سے ہم چند باتیں پریکٹیکلی سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. تو ان میں سے جو ایک یونیورسل اصول ہے جو کہ ہر چیز کے اوپر حاوی ہے, بہت ساری تفصیلات لکھی ہوئی ہیں لیکن ان تمام تفصیلات کو ایک اصول جو کور کر لیتے ہیں نا, وہ کیا ہے؟ واجبات السلوک کے اوپر عمل کرنا. واجبات السلوک کیا ہوتے ہیں؟ واجبات السلوک کہ شیخ نے جو کرنے کے لیے کہا ہے, اور صحیح العقیدہ شیخ جو ہیں وہ شریعت کے دائرے کے اندر ہی کہیں گے جو کچھ بھی کرنے کو کہیں گے, یعنی کہ شریعت کے باہر جو ہے انہوں نے کوئی حکم دینے شروع کر دی, شریعت کے دائرے کے اندر ہی کہیں گے. لیکن انہوں نے شریعت کے دائرے کے اندر جو ذمے کام لگایا ہے وہ واجبات السلوک ہوتے ہیں, وہ واجب ہوتے ہیں. تو ان واجبات کو جو ہے وہ سب سے پہلی فوقیت دینا اور ان کے اوپر عمل کرنے کی سب سے زیادہ کوشش کرنا, پھر ان کے بعد واجبات کے بعد پھر نوافل کا, نوافل کا ذکر اس کے بعد آتا ہے, باری اس کے بعد آتی ہے. نوافل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے شوق سے کوئی کام کرنا حکم کے بغیر, یعنی واجب نہیں تھا, یہ نہیں تھا کہ نہیں کریں گے تو نقصان ہوگا, نہیں کریں گے تو فائدہ ہوگا, نہیں کریں گے تو نقصان بھی نہیں ہوگا, جس کو مستحبات بھی کہتے ہیں. تو ایسے بھی بہت سارے عمل کرنے چاہیے جس سے کہ پھر انسان کو فائدہ ہوتا ہے اپنی نسبت کے اندر. نوافل کا درجہ بعد میں, واجبات کا درجہ پہلے. تو جو واجبات سلوک ہوتے ہیں وہ سارے کام ہوتے ہیں, یا کوئی ایک کام دو کام جو شیخ نے ذمے لگائے ہوئے کرنے کے لیے اس خاص مرید کے, اس خاص سالک کے جو ذمے لگائے ہوئے کام, وہ والے کام کرنا. آج کے دور کے اندر ظاہر ہے شیطان کو یہ ساری باتیں پتا ہوتی ہیں, تو شیطان نے اس کا حل نکالا ہے کہ ایسے جو ہے وہ سالکین کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے, ایسے مصروف کر کے رکھ دیتا ہے کہ وہ اپنے شیخ کے واجبات جو لگائے ہوئے ہوتے ہیں انہی کے اوپر عمل نہیں کر پاتے. جو واجبات لگائے, واجبات دیکھیں کتاب سے نہیں ملتے, واجبات کتاب سے نہیں ملتے. واجب والا حکم تو ہوتا ہے جو کہ ڈائریکٹ دیا گیا ہو کسی کو. اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ کتاب سے پڑھے ہوئے جو معاملات ہیں وہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہم واجبات ادا نہیں کرنے والے, نہیں, ہم کتاب کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں, ہم تو ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو جو چیز کہی گئی تھی کرنے کے لیے. ہمارے حضرت نا اس کے اوپر ویسے تو ایک ڈفرنٹ کانٹیکس میں بات کرتے ہیں لیکن اصول یہی ہے, فرماتے ہیں کہ جی اللہ کا ذکر کرنے کے لیے مرید کے پاس, اللہ کے محب کے پاس وقت نہیں ہے نا, باقی سارے کاموں کے لیے وقت ہے لیکن اللہ کے ذکر کے لیے وقت نہیں ہے. تو اس کی مثال تو ایسے ہی ہو گئی کہ جیسے کہ مجنون جو ہے نا وہ یہ کہے لیلا سے کہ لیلا سوری مجھے تمہیں یاد کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا. مجنون لیلا سے کہے کہ لیلا تمہیں یاد کرنے کے لیے میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, اتنا مصروف ہوں. ٹھیک ہے, تو حضرت تو یہ ذکر الہی کی بیان کے کانٹیکس میں یہ بات کرتے ہیں لیکن یہی بات جو ہے, یہی اصول جو ہے نا وہ سلوک کے اندر بھی اپلائی ہوتا ہے ان جنرل بھی. ٹھیک ہے کہ بھائی جو شیخ نے کام کہا ہے کرنے کے لیے ہمارے پاس اس کے کرنے کا ٹائم نہیں ہے, چاہے وہ سال میں ایک کام کہا ہو یا مہینوں میں ایک کہیں جا کر کے کام کہا ہو, وہ تو کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم بہت سارے آگے پیچھے بھاگنا, یہ سب کرنا وہ سب کرنا, وہ سارے ٹائم ہمارے پاس ہوتا ہے. تو بھائی جو کام کرنے کو کہا ہے تو وہ تو آپ نے کیا نہیں, پھر آپ کے جو ہے وہ محبت کے دعوے, آپ کے جو ہے وہ سلوک کے دعوے, آپ کے جو ہیں وہ فلانے نفلی کام مستحبات کے اوپر عمل, تو ان سے تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. نہیں تو ایسے ہی ہو گیا کہ جیسے آپ نے ظہر کی نماز تو پڑھی نہیں اور آپ نے جو ہے نا ظہر کے بعد کی جو نفلیں اور سنتیں ہوتی ہیں وہ پڑھ کر کے واپس آ گئے. بھائی جو فرض تھا وہ پڑھنے کے لیے مسجد گئے تھے کہ آپ نفلیں پڑھنے کے لیے مسجد گئے تھے, رائٹ؟ رمضان کے روزے تو رکھے نہیں, شوال کے 6 روزے رکھ رہے ہیں, رائٹ؟ اور پیر اور بدھ کے روزے رکھ, جمعرات کے روزے رکھ رہے ہیں اور ایام البید کے روزے رکھ رہے ہیں, رمضان کے روزے نہیں رکھنے. تو کیا ہوگا ایسے مومن کا, کیا بنے گا ایسے مومن کا؟ تو ویسے ہی جو ہے وہ کیا بنے گا ایسے سالک کا کہ جس نے واجبات السلوک کے اوپر تو کوئی عمل نہیں کیا. آج کل تو ایسے ایسے مرید ماشاءاللہ کہ واٹس ایپ کے اوپر ایک میسج کے اوپر کہنا کہ بھائی ذرا سا کچھ آپ سے جواب مطلوب ہے, तो उनके पास जवाब लिखने का टाइम नहीं होता, उनके पास जवाब लिखने का टाइम नहीं होता। बाकी मोहब्बतों के दावे करवा लो, बाकी जो चाहे करवा लो, ठीक है। तो बात यह है कि भाई छोटों के साथ तो चल जाती है, छोटों के साथ जो छोटे शेख होते हैं ना हमारे जैसे निक्के निक्के, तो निक्कों के साथ तो ये चीज चल जाती है, लेकिन चूंकि हमारी आदत पड़ी हुई होती है ना इस तरह की हरकतों की, तो ये जो हरकतें होती हैं ना ये बड़ों के साथ नहीं चल पाती। आदत तो बनी हुई है, तो आदत जो होती है ना वो तो फिर वो क्या कहते हैं बचपन की आदत बचपन में भी नहीं जाती ना। तो इसी तरीके से जो आदत निक्कों के साथ बनी हुई है वही आदत जो है बड़ों के साथ भी, और जब बड़ों के साथ वो वाली हरकत हो जाती है तो फिर वो जानलेवा हो जाती है। इसी वजह से हमारे सिलसिले में एक मामूल है मुराकबा करना। तो मुराकबा जब करते हैं ना तो उसके अंदर नीयत क्या होती है कि फैज आ रहा है, कहां से आ रहा है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कल्ब से आ रहा है। और कैसे आ रहा है, तफसील इसकी ये होती है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कल्ब से जो फैज है ना, जो आप के कल्ब में अर्श से आ रहा है, वहां से ये फैज जा रहा है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के कल्ब में, वहां से जा रहा है सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु के कल्ब में, वहां से जा रहा है जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के कल्ब में, वहां से तमाम मशायख के कुलूब से होता हुआ मेरे शेख के कल्ब के अंदर वो फैज आ रहा है, और फिर मेरे शेख के कल्ब से जो है वो मेरे कल्ब के अंदर फैज आ रहा है। अब जब ये तफसीली नियत मशायख बता देते हैं ना मुरीदों को, तो उसके बाद चंद दिन के बाद किसी मुरीद को मौका मिलता है मस्जिद नबी जाने का। जब मस्जिद नबी जाते हैं ना तो वहां पर सामने नजर आ रहे होते हैं नबी अलैहिस्सलाम रोजा मुबारक के अंदर, वहां पर जाकर के सलाम पेश कर रहे होते हैं, अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी। तो अब तकरीबन सारे मुरीद, सारे नहीं लेकिन तकरीबन सारे मुरीद जो है ना वहां पर जाकर के ये सवाल पूछते हैं कि जब रियाज में बैठे हुए थे तो फिर तो ठीक था, पता नहीं क्यों वहां पर ठीक था, ये समझ नहीं आता वहां क्यों ठीक था। वहां तो चलो ठीक था कि जी शेख के कल्ब से फैज आ रहा है, अब यहां जब हम आ गए हैं नबी अलैहिस्सलाम के सामने, तो क्या हम मुराकबे के अंदर ये नियत ना करें कि नबी अलैहिस्सलाम के कल्ब से जो है वो मेरे कल्ब में फैज आ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सवाल नहीं किया था अपने शेख से, लेकिन जब हमने काम शुरू किया तो हमारे साथ जब कुछ साथी गए ना मस्जिद नबी, तो उन्होंने ये सवाल कर लिया, तो हमने कहा अच्छा हमने तो खुद कभी ये सवाल नहीं किया तो हमें इसका जवाब भी नहीं पता। तो फिर हमने हजरत जी से पूछा, तो हजरत जी ने फरमाया नहीं, फैज तो आना है अपने ही शेख के कल्ब से। और क्यों, उसकी वजह क्या बताई कि नबी अलैहिस्सलाम का जो कल्ब मुबारक है ना वो है गोया के, एक मिसाल देकर के समझाया क्योंकि हैं भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, गोया के 5000 वाट का एक पावर ग्रिड है वो। तो हमारा जो कल्ब है वो है एक छोटा सा सेलफोन, तो उस सेलफोन को ले जाकर के आप उस ग्रिड के साथ लगा दें तो क्या होगा, उसको फैज मिलेगा, उसको पावर मिलेगी, उसको एनर्जी मिलेगी, या भग से उड़ना तो दूर की बात, वो तो बंदा ही करीब नहीं जा सकता उसके, इतने बड़े पावर ग्रिड के तो कोई बंदा ही करीब नहीं जा सकता, छोटा बंदा हमारे जैसा। तो नबी अलैहिस्सलाम के कल्ब से डायरेक्ट फैज लेने से मना फरमा रहे हैं, बेअदबी है क्या है। हम तो कहेंगे शेख को तो अजीब, हमें महरूम कर रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम से हम कितना बड़ा फायदा उठा सकते थे, लेकिन देखो इनको लगता है इनको जेलसी है हमसे, लगता है इनको हसद हो गया हमसे, हमें ज्यादा फायदा उठाने से रोक रहे हैं। लेकिन हजरत जी ने ऐसा नहीं है, कहते हैं तो कहने दो, मलामत करते हैं तो करने दो, मैंने तो भाई इनके खैरख्वाही वाली बात ही करनी है, मैंने तो उनके फायदे ही वाली बात करनी है ना। तो इस वजह से हजरत जी ने उस वक्त भी यही जवाब दिया और आज तक इसी बात को रिपीट कर रहे हैं, नहीं, चाहे आप रोजा मुबारक के सामने बैठे हुए हो, नीयत आपने करनी है अपने ही शेख के कल्ब से फैज हासिल करने। अच्छा ये तुम तमसील हो गई ना, ये तो एक मिसाल हो गई कि जी भक्स उड़ जाएंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, गोया कि वहां से इलेक्ट्रिक करंट ही आ रहा है, इलेक्ट्रिक करंट तो नहीं आ रहा ना नबी अलैहिस्सलाम के कल्ब से, मशायख के कल्ब से इलेक्ट्रिक करंट तो नहीं आ रहा। तो होता क्या है असल में, असल में इसका क्या मतलब होता है, असल में इसका मतलब वही होता है जो कि हमारे मशायख दीगर मुकामात के ऊपर हमें समझा चुके हैं कि भाई अगर हम जैसे लोग नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस में मौजूद होते तो हम किन में होते, हम ईमान वालों में नहीं होते, हम मुनाफिकीन में होते, हम मुनाफिकीन में होते। अल्लाह ताला ने हमें जो है ना एक पैकेज बनाया है, ये नहीं है कि अगर हम जो है वो टाइम ट्रेवल करके 1400 साल पहले पहुंच जाएंगे तो अब हमें कोई नया पैकेज असाइन हो जाएगा, नहीं, ہم جس پیکج میں 2022 کے اندر موجود ہیں نا, اگر ہم اپنی خواہش کی بنا پر ٹائم ٹریول کر کے جو ہے وہ پہلی صدی ہجری کے اندر پہنچ جائیں گے نا, ہمارا پیکج وہی رہے گا, ہماری کیپیسٹی وہی رہے گی. اور اس کیپیسٹی کے ساتھ, اس استعداد کے ساتھ جب ہم اس محفل میں جا کر کے پہنچیں گے تو وہاں پر ہم پھک سوڑ جائیں گے, کیونکہ ہماری اوقات نہیں ہے, یہ ہمارے اندر اتنی استعداد نہیں ہے, تو ہم اس جلوے کو برداشت نہیں کر سکتے. کیسے اڑ جائیں گے؟ کیا نبی علیہ السلام اڑا دیں گے؟ رحمت للعالمین, کیا ان کا کام یہ ہے کہ وہ اڑا دیں گے جو ان کی محبت میں چل کے آنے والے لوگ ہیں, ان کو اڑا دیں گے؟ کیا وہ رحمت للعالمین نہیں ہیں؟ نہیں, وہ نہیں اڑائیں گے, وہ نہیں اڑائیں گے, وہ تو شفقت, سراپا شفقت ہیں, وہ تو سراپا رحمت ہیں, وہ کسی کو نہیں اڑائیں گے, ان کا کام ہی یہ نہیں ہے, اور نہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کام دیا ہے کرنے کے لیے, وہ نہیں اڑائیں گے, یہ کام اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, یہ کام اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. نبی علیہ السلام تو سراپا شفقت ہیں. اگر امیجن کریں کہ وہ اس وقت موجود ہیں مدینہ منورہ کے اندر اور ہم چل کر کے وہاں چلے جائیں, نبی علیہ السلام کچھ نہیں کریں گے, نبی علیہ السلام تو ہمیں شاید قبول ہی کریں, جیسے کہ اس زمانے کے منافقین کو بھی نبی علیہ السلام ویلکم کیا کرتے تھے نا, نبی علیہ السلام اپنی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت دیا کرتے تھے نا, یا کہہ دیا کرتے ہو تو منافق نکل جائے یہاں سے, کرتے تھے اس طریقے سے, کرتے تھے اس طریقے سے. کس نے ان کو منافق کہا؟ نبی علیہ السلام نے ان کو منافق, یہ کام نبی کا نہیں ہوتا, یہ اللہ کا کام ہوتا ہے, یہ معاملات اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں, اللہ تعالی نے جو ہمیں دیا ہے نا, ہمیں اس کے اوپر شکر کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اس کے اوپر قناعت کی ضرورت ہے, ہمیں ان وسائل کے ساتھ اللہ تک پہنچنے کے لیے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ ناشکری کا معاملہ کریں, اور پھر اللہ تعالیٰ پھر اس کے ساتھ وہی معاملہ کریں جو کہ ایک ناشکر انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے. کیا قرآن مجید نہیں پڑھتے؟ کیا قرآن مجید سمجھتے نہیں ہیں؟ بہت سارے سمجھتے ہیں, بہت سارے پڑھتے ہیں, اور کئی کئی بار سنتے بھی ہیں. وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, شکر کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں بڑھائیں گے. شکر کرنے کے ساتھ مقید کر دیا اس بڑھوتری کو, شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ بڑھائیں گے. وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ, کفر کرو گے عذاب سے نہیں بچ سکو گے, بہت شدید عذاب ہے میرا. رحمت للعالمین کسی کو عذاب نہیں دیتے, اسی طریقے سے ہمارے مشائخ بھی کسی کو عذاب نہیں دیتے. تو قصور مشائخ کا نہیں ہوتا, قصور نبی علیہ السلام کا نہیں ہوتا, جس طرح قصور جو ہے وہ اس پاور گرڈ کا نہیں ہوتا کہ اس کے قریب آنے والا پھک سے اڑ جاتا ہے, قصور تو اس کا ہے جو کہ پروٹیکٹیو گیئر کے بغیر جو ہے وہ گرڈ کے پاس پہنچ گیا. گرڈ اس کو کوئی تھوڑی روکتی ہے, آپ کے پاس پروٹیکٹیو گیئر نہیں تھا فار وٹ ایور ریزن, چاہے اچھی نیت کیوں نہیں ہو آپ کی. لیکن اچھی نیت اور صحیح نیت کے درمیان فرق ہوتا ہے, یہ بات ہم کئی دفعہ سمجھا چکے ہیں. صحیح نیت الگ چیز ہوتی ہے, اچھی نیت الگ چیز ہوتی ہے. ہماری بہت ساروں کی نیتیں اچھی ضرور ہوتی ہیں, صحیح نہیں ہوتی. اچھی نیت کے ساتھ ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں, نقصان دہ ہو جاتا ہے. بری نیت نہیں ہوتی ہماری, اچھی نیت ہوتی ہے. جیسے کہ اس وقت جو نوجوان لڑکوں لڑکیوں کا معاملہ ہوا ہے, اس کے اوپر مفتی آزاد نے یہ بات سمجھائی ہے کہ اکثر انسان کی نیت نہیں ہوتی کہ وہ ایمان سے باہر نکلے, لیکن وہ کوئی ایسا عمل کر جاتا ہے جو کہ اس کو ایمان سے خارج کر جاتا ہے, کر دیتا ہے, حالانکہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ایمان سے خارج کر دینے والی چیز ہوتی. تو نسبت کو کمزور کرنے کے یہ وجوہات بنتی ہیں کہ جو ہمیں واجبات دیے جا رہے ہیں ہم ان واجبات کو اگنور کرتے ہیں, ہم ان کو جو ہے وہ لیس امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں, دوسری چیزوں کو زیادہ امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ہماری تو نیندیں اڑ جانی چاہیے, مطلب یہ کہ ہمیں تو مستقل فکر لگ جانی چاہیے, ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی شروع کر دینی چاہیے. اے اللہ میرے شیخ نے میرے ذمے یہ کام لگا دیا ہے, اے اللہ کیسے کروں گا, میں تو اس قابل نہیں ہوں, میں کیسے یہ کام کروں گا, اے اللہ آپ مدد فرما دیجئے. یعنی ایسا سر کے اوپر سوار ہو جانا چاہیے ہمارے اس کام, اس واجب کو, کہ اللہ سے بندہ دعائیں مانگنا شروع ہو جائے کہ اللہ میں کیسے کروں گا یہ والا کام, آپ میری مدد فرما دیجئے. ایسے پھر انسان کی نسبت جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے اور نقصانات سے بچ جاتی ہے. اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جی ناجنس کی صحبت سے بچنا, اپنے آپ کو ہم کئی کشتیوں کے اندر سوار رکھتے ہیں, ہے نا, جیسے ایک کشتی جا رہی ہے تو ادھر بھی ٹانگ لگائی ہوئی, اب دو ہی ٹانگیں الحمدللہ, اگر دو سے زیادہ ہوتی ہیں نا تو پھر ہم نے اتنی ساری کشتیوں میں ٹانگیں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں. تو ایک ٹانگ جو ہے اس کشتی میں ڈالی ہوئی ہے, ایک ٹانگ جو ہے وہ اس کشتی کے اندر ڈالی ہوئی ہے, اب جو ہے وہ کشتی ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے, بھائی دو الگ الگ کشتیاں ہیں, بیچ میں آپ سمندر میں گر جائیں گے یار. ایک کشتی میں سوار ہو, ایک کشتی میں سوار ہو, یہ بھی ادھر ہی جا رہی ہے منزل کی طرف, یہ بھی منزل کی طرف جا رہی ہے, مارے تم جاؤ گے کشتیاں تو پہنچ جائیں گی منزل کے اوپر. بات سمجھ میں آ رہی ہے, کشتیاں پہنچ جائیں گی منزل کے اوپر, کیونکہ وہ کشتیاں ہیں, ڈوبو گے تم کہ جس نے دو منزل پر پہنچنے والی کشتیوں کے اندر اپنی ٹانگیں پھنسائی ہوئی ہیں, تم ڈوبو گے, کشتیاں نہیں ڈوبیں گی. تو آج کل کی ڈسٹریکشن جو ہیں وہ ہمیں ایمان کے راستے پر بھی نقصان پہنچا رہی ہیں. جو ایسے دیندار مسلمان ہیں ویسے ہی ان کے کسی کو کوئی تعلق نہیں ہے, تو پھر سیل فون کے ذریعے سے وہ ایسے بڑے بڑے نقصان کر جاتے ہیں کہ چرچ میں چلے گئے تو فلاں نے کام کر لیا. اسی طریقے سے ایک سالک کو بھی جو ہے نا یہ سیل فون بہت زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے. بس ایک بات کر کے بات آج ختم کرے گا کہ اس وقت جو کفر اطمینان میں ہے, کافی حد تک کفر کو اطمینان آیا ہوا ہے, ان کے پاس ایٹمی ہتھیاروں کی کوئی کمی نہیں ہے, ان کے پاس اسپیس وار پروگرامس کی کوئی کمی نہیں ہے, لیکن اس وقت ان کے پاس ایک ایسا ہتھیار آیا ہوا ہے کہ جس ہتھیار کے ذریعے سے انہوں نے دنیا کے اوپر ایسا قبضہ کیا ہے کہ جو قبضہ وہ اپنے بیلسٹک میزائل کے ذریعے سے نہیں کر سکے, جو قبضہ وہ اپنے ایٹمی ہتھیاروں کے ذریعے سے نہیں کر سکے, وہ ایٹمی ہتھیار سے زیادہ خطرناک چیز ہے. اور چونکہ اب ان کو یقین ہو چلا یا اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے کہ ان کا یہ ہتھیار اپنے ہدف کے اوپر یہ نشانہ لگ گیا ڈا کر کے, وہ ہتھیار ہے یہ سیل فون. یہ سیل فون ایک ایسا ہتھیار ہے جو کہ کسی بھی ایٹمی ہتھیار سے زیادہ مہلک, جو کسی بھی میزائل سے, کسی بھی دوسری ٹیکنالوجی سے زیادہ مہلک ہے. تو اس وقت اپنے ایمان کی حفاظت اور اپنی نسبت کی حفاظت, اپنے اولاد کی حفاظت, اپنی ہر چیز کی حفاظت کے لیے اس سے بچنا سیکھنا پڑے گا. بچ سکتے نہیں ہیں اس کو, یعنی اس کو دور نہیں کر سکتے, لیکن یہ ایک ایسا سانپ ہے کہ جس کا منتر سیکھنے کی ضرورت. اگر منتر نہیں سیکھا اس سانپ کا, یعنی اس سانپ کو قابو کرنے کا طریقہ نہیں سیکھا, یہ سانپ نہیں چھوڑنے والا. اور یہ اتنا مہلک ہے, اتنا مہلک ہے, اتنا مہلک ہے کہ ان کو بھی اطمینان ہو گیا ہے کہ اب یہ جو ہے نا کچھ نہیں کر سکتا, جتنا بھی بکلیں آ کر کے اپنے بیانات کے اندر, جتنا بھی کتابیں لکھ دیں, جتنے بھی میسج کر دیں, جتنا بھی عبادتیں کر لیں, جتنا بھی کچھ کر لیں, یہ ہمارے کنٹرول میں ہے, بس یہ تس سے مس نہیں ہو سکتے, یہ ادھر سے ادھر نہیں جا سکتے, یہ اتنا ان کو بھروسہ اس چیز کے اوپر. تو بھائی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت مضبوط کیے بغیر جو ہے نا, دین کے ساتھ, مشائخ کے ساتھ نسبت مضبوط کیے بغیر اس ایٹمی ہتھیار سے بچنا جو ہے نا یہ ناممکن ہے, ناممکن. صرف اللہ ہی اس سے بچا سکتا ہے. بھائی اللہ کو ناراضی کر لیں, پھر اللہ کو ناراض کرنے والی حرکتیں اب چھوڑ دیں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا سے پہلے ہمارے توبہ کلمات پڑھائے جاتے ہیں. ان توبہ کلمات کو پڑھنے سے پہلے دل کے اندر یہ سچی پکی نیت کر لیجئے کہ جو کچھ مجھ سے غلطیاں کوتاہیاں اب تک ہو چکی ہیں, میں ان سب سے توبہ کرنے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں. خواتین بھی اس یہ نیت کر لیں. اور آئندہ سچی اور سچی زندگی گزارنے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ارادہ کرتا ہوں. اس نیت کے ساتھ ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں, اور اس کے بعد معمولات جو بتائے جاتے ہیں وہ بھی ایک دفعہ سن لیجئے. کل 6 معمولات ہیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر. پہلا معمول صبح شام 100 مرتبہ استغفار پڑھنا, استغفر اللہ ربی من کل ذنبی و اتوب الیہ. دوسرا معمول صبح شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا معمول روزانہ قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ تلاوت کرنا. ایک پارا ہو تو بہت اچھا ہے, آدھا پارا کر لیں اگر ایک نہیں ہو سکتا, یا دو ہی کر لیں, لیکن کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی تلاوت روزانہ ہونی چاہیے. جن کا پہلے سے معمول ہے تو بہت اچھی بات ہے, اسی معمول کو جاری رکھیں. قرآن مجید کی تلاوت یہ تیسرا معمول ہے. چوتھا معمول وقوف قلبی کہلاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کام کاج میں مصروف ہو لیکن دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو. مطلب اس کا یہ ہے کہ علم اور ارادے سے انسان گناہ کرنا چھوڑ دے. اگر گناہ کر رہا ہے علم اور ارادے کے ساتھ, اس کا مطلب یہ ہے کہ وقوف قلبی کا معمول اس کا ناغہ ہو رہا ہے, اور یہ ناغہ بڑا سنگین ناغہ ہے. درود شریف کا معمول ناغہ ہو جانا بھی برا ناغہ ہے, استغفار کا ناغہ ہو جانا بھی برا ناغہ ہے, لیکن اگر وہ ناغہ ہو جائے تو پھر بھی بچت کے چانسز ہیں, لیکن گناہ چھوڑنے میں ناغہ ہونا یہ تو ایک مومن سے تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. اور پانچواں معمول ہے مراقبہ. مراقبے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے تھوڑی دیر کے لیے کہیں بیٹھ جائیں, اور نیت یہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ پانچواں معمول ہے مراقبہ. اور چھٹا اور آخری معمول ہے رابطہ شیخ, یعنی شیخ کے ساتھ رابطہ. اسی کو نسبت بھی کہتے ہیں. یہی نسبت مضبوط ہوتی ہے تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت کی مضبوطی کا سبب بنتی ہے, اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت مضبوط ہوتی ہے تو وہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت مضبوط ہونے کا سبب بنتی ہے. یہی ترتیب ہے. جہاں آپ یہ سنیں نا آج کل, آج کل خصوصاً اللہ کے ساتھ, ہی نوز, کسی نے دوست نے لکھا تھا کہ دے نو اللہ ہے نا, اور دے ٹیل اباؤٹ اللہ. تو آج کل جو ہے نا یہ بڑا لوڈڈ قسم کے ٹرم ہے. یہاں پہ یہ بیچ کے جو لیئرز کو نکال دیا ہے نا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لیئر کو نکال دیا, علماء مشائخ کی لیئر کو نکال دیا, اور اللہ ہی اللہ, بس پھر وہ اللہ ہی اللہ ہوتا ہے اس کے بعد. بہرحال تو یہ رابطہ شیخ کا معمول ہے چھٹا. تو ان 6 معمولات کو انشاءاللہ پابندی سے کریں گے تو ہماری اس دین کے ساتھ, مشائخ کے ساتھ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, اللہ کے ساتھ نسبت مضبوط ہوگی, اور یہی نسبت جو ہے وہ آج کل ہماری حفاظت کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضامن بنے گی. تو تھوڑی دیر کے لیے اس مراقبے کی مشق کر کے پھر ہم دعا کر لیتے ہیں. آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں. مطلب یہ ہے کہ نیت کریں دل میں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. بے خود کیے دیتے ہیں,
بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ آ دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا آ دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا جی چاہتا ہے بھیجوں تحفے میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے انہیں بھیجوں، جی چاہتا ہے بھیجوں تحفے میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ، اے اہل کرم اتنا مجھ پہ بھی کرم کرنا، اے اہل کرم اتنا مجھ پہ بھی کرم کرنا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، دنیا میں مجھے تم نے اپنا تو بنایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے اپنا تو بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی یہ کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، کیا لطف ہو محشر میں میں شکوے کیے جاؤں، کیا لطف ہو محشر میں شکوے کیے جاؤں، تم ہنس کے کہے جاؤ دیوانہ ہے دیوانہ، تم ہنس کے کہے جاؤ دیوانہ ہے دیوانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ. لا اله الا الله محمد رسول الله، دعا کر رب سبحان ربی العلى الوهاب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا حبك ومن يحبك وحب عملي يبلغنا إلى حبك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے کریم مقام، تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ ہم چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں ہمارے حوالے نہ فرما. اے اللہ ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ فرما. اے اللہ ہمیں ہماری عقلوں کے حوالے نہ فرما. اے اللہ ہمیں غلط فہمی سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں بد اعتقادی سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں دھوکے سے محفوظ فرما. اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما. اے اللہ نیک کام کرنے کے بعد اس کو ضائع کر دینے سے محفوظ فرما. اے اللہ علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما. ایمان حاصل ہونے کے بعد کفر و شرک سے، الحاد سے، شک سے. اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری اولاد کی حفاظت فرما، آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم اپنی آنکھوں سے وہ وقت دیکھ رہے ہیں جس کے بارے میں آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا تھا کہ ایک انسان صبح کو ایمان والا ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو ایمان والا ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا. اے اللہ یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایک انسان جو کہ کفر کے راستے کے اوپر چل رہا ہے، گناہوں کے راستے میں پڑا ہوا ہے، اس کا تو ایمان پہلے ہی خراب ہوا ہوا ہے، تو پھر وہ کافر ہو جائے گا تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کو آپ نے ایمان والا کہا، وہ شام کو کیسے کافر ہو جائے گا؟ اے اللہ اب بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایمان کے بڑے بڑے درجات پہ پہنچنے والا، بڑی بڑی نیکیاں کرنے والا، باشرح زندگی گزارنے والا، باشرح زندگی گزارنے والی، دین کا فکر رکھنے والے، دین کا کام کرنے والے، دینی محنتوں سے جڑے ہوئے، اے اللہ وہ کیسے ایک دم سے کافر ہو سکتے ہیں؟ اے اللہ ہمیں آپ نے دکھا دیا، اے اللہ ہمیں آپ نے یہ دن بھی دکھا دیا. اے اللہ اب کسی چیز کے اوپر کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں؟ اپنے کسی عمل کے اوپر اب بھی کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں؟ اپنی دینداری کے اوپر، اپنی داڑھیوں کے اوپر، اپنے برقوں کے اوپر، اے اللہ اپنے اعمال کے اوپر ہم کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں؟ اے اللہ ہر اعتماد اٹھ گیا اور بھروسہ اٹھ گیا. اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، اے اللہ مہربانی فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں ہے، اے اللہ دیندار بنے پھرتے بھی ہیں، بہت ساری چیزوں کو چھوڑ بھی دیا ہے، لیکن اے اللہ اس کے باوجود اگر ایمان کی حفاظت نہ کر سکے تو پھر اے اللہ ہماری کیا مثال ہوگی؟ اے اللہ نہ ادھر کے رہے، نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا، نہ مثال سنم. اے اللہ ایسی بدبختی سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. اے اللہ ہم دینداروں کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہم داڑھی والوں کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ٹوپی جبے امام والوں کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ مشائخ کے ساتھ جو ہم نے نسبت بنائی ہوئی ہے، اللہ اس کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے محفوظ فرما دیجئے، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دیجئے. اے اللہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ایمان کو گواہ دینے سے محفوظ فرما دیجئے. اے اللہ بات کی سمجھ عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو عقل ہم دنیا کے کاموں میں اتنی اچھی طرح استعمال کرتے ہیں، اے اللہ اتنے اچھے طریقے سے ہم اپنے معاملات کو سمیٹتے ہیں، اے اللہ اس عقل کو دین کی حفاظت کے لیے بھی استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ بات کی سمجھ عطا فرما دیجئے. اے اللہ راستے میں جو بھی ہماری نفسانیت رکاوٹ بن رہی ہے، اے اللہ ہمارے شوق رکاوٹ بن رہے ہیں، اے اللہ ہمارے ایمبیشنز رکاوٹ بن رہے ہیں، اے اللہ جو بھی چیز رکاوٹ بن رہی ہے، اے اللہ ایک عافیت کی نگاہ ڈال کر کے ان رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے. اے اللہ اس دور کے اندر آپ نے نہ صرف اے اللہ صرف گناہ کے راستہ آسان نہیں ہوا، اے اللہ آپ نے نیکی کے راستے کو بھی اس دور میں اتنا آسان بنا دیا ہے، اے اللہ دین کی مضبوطی کے راستے کو بھی اتنا آسان بنا دیا ہے، اے اللہ اتنا معاملہ آپ نے آسان کر دیا ہے، اے اللہ اس کے باوجود ہم ان نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں، اے اللہ شاید یہی وجہ ہے کہ ہمیں عذاب بھی بہت بڑا مل رہا ہے، اے اللہ ہمیں اپنے عذاب کی ہر صورت سے ہر شکل سے محفوظ فرما دیجئے، اپنی ناراضگی کی ہر شکل صورت سے محفوظ فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے ساتھ عافیت کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما دیجئے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اے اللہ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما دیجئے، فتنہ دجال سے، فتنہ مال سے، فتنہ جمال سے، اے اللہ عرض العمر کے فتنے سے، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ کفر سے، الحاد سے، شرک سے، شک سے، اے اللہ ہر قسم کی گمراہی سے حفاظت فرما دیجئے، بدگمانی سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ عفو درگزر کا معاملہ فرما، اے اللہ دین کے نسبت سے ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ اس کا انتظام کرنے والوں سے اپنی محبت کے بدلے اس کو قبول فرما، اے اللہ ہمیں اپنے محبین میں شامل فرما، اے اللہ مقربین میں شامل فرما، اے اللہ بخشے بخشائے بندے بندیوں میں شامل فرما، اے اللہ اپنے دین کی، اے اللہ بہترین علم اپنے آنے والی نسلوں تک منتقل کرنے کی اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ اس کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہے اے اللہ ان تمام اسباب کو اپنے غیبی خزانوں سے ہمارے لیے ان کا انتظام فرما، اے اللہ ہم تیرے کمزور ترین بندے ہیں، مشکل ترین حالات میں زندہ ہیں، اے اللہ ہم بری طریقے سے بلکہ مکمل طریقے سے اے اللہ کفر اور کافری کے پنجے کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، اے اللہ انہیں اطمینان ہو چلا ہے کہ اب یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہم نے اس کو ہر طریقے سے ان کو قابو کر لیا ہے، اے اللہ اس وقت ہمارا حال بالکل وہی ہوا ہے جو کہ جنگ بدر کے اندر ان 313 مجاہدین کا ہوا تھا، کہ ان کے پاس اسباب کے درجے میں کچھ بھی موجود نہیں تھا اور دوسری طرف اسباب جو ہے وہ لدے ہوئے تھے، ہر قسم کے اسباب ان کے پاس موجود تھے، ہر قسم کی تیاری کر کے آئے تھے، اے اللہ ہم بالکل نہتے ہو چکے ہیں، اے اللہ اس وقت ہمیں آپ کی ویسے ہی مدد کی ضرورت ہے جیسے بدر کے میدان میں آپ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اوپر مر مٹنے والوں کی مدد فرمائی تھی، اے اللہ ہر چیز تبدیل ہو گئی، اے اللہ آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، اے اللہ آپ کی محبت کرنے والے صحابہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، اے اللہ بلکہ ہم تو اپنے مشائخ کی بھی صحبت سے دور ہی رہتے ہیں، اے اللہ ہر چیز تبدیل ہو گئی، ہر چیز بدل گئی، لیکن اے اللہ آپ تو نہیں تبدیل ہوئے، اے اللہ آپ تو نہیں بدلے، اے اللہ آپ تو وہی کے وہی ہیں اور اے اللہ آپ تو وہی کے وہی رہیں گے، اے اللہ جب آپ موجود ہیں تو اے اللہ اب آپ سارے انتظامات اب بھی ویسے ہی کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے پہلے کیے تھے، اے اللہ آپ کو ہر چیز کے اوپر قدرت ہے، اے اللہ آپ اسباب آپ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اے اللہ ان کی تیاریاں آپ کے فرشتوں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اے اللہ ہمیں بھی جنگ بدر کی فضا دوبارہ سے پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں بھی ویسا ڈسپلن عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں بھی اپنے آخرت کے اوپر ویسی نظر عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اوپر احسان فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ویسی نظر ویسی فکر عطا فرما کر اے اللہ ہمارے اوپر احسان فرما دیجئے، اے اللہ ہم یقیناً اس کے مستحق نہیں ہیں، اے اللہ ہم آپ سے آپ کا عدل نہیں مانگتے، اے اللہ ہم تو آپ سے آپ کا احسان مانگتے ہیں، اے اللہ احسان تو اسی کے ساتھ کیا جاتا ہے جو مستحق نہیں ہوتا، اے اللہ ہم اپنے اس غیر استحقاق کا آپ کے سامنے اقرار کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے اس اقرار ہی قبول فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے، اے اللہ نہ ذکر ہے، اے اللہ نہ علم ہے، نہ عمل ہے، اے اللہ نہ اخلاص ہے، نہ کچھ ہے، اے اللہ بالکل تہی دامن ہے، اے اللہ اپنے ان تہی دامن بندوں کے اوپر بندیوں کے اوپر اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، اے اللہ قبولیت فرما دیجئے، اے اللہ جو بھی غلط فہمیوں کا شکار ہو کر کے کسی درجے کے اندر بھی گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہیں، اے اللہ وہ بھی ہمارے بھائی بہن ہی ہیں، اے اللہ وہ بھی اس امت کے لوگ ہی ہیں، اے اللہ آپ ان کو معاف کر کے اے اللہ دائرہ اسلام کے اندر واپس لے آئیے، اور اے اللہ آئندہ آنے والے نسلوں میں، آئندہ آنے والے لوگوں میں، اے اللہ اس قسم کی برائیوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ اس قسم کی غلطیوں سے بچنے کی تدابیر عطا فرما دیجئے، اے اللہ احسان فرما کر کے اے اللہ اس طرف اٹھنے والے قدموں کو روک دیجئے، اے اللہ اس طرف اٹھنے والی نگاہوں کو اور دھرنے والے کانوں کو اے اللہ اس راستوں سے اے اللہ آپ بچا دیجئے، اے اللہ ان سے آپ روک دیجئے، اے اللہ آپ کے لیے یقیناً یہ بہت آسان کام ہے، اے اللہ ہمارے لیے اس کا اہتمام کرنا، اس کی محنت کرنا اے اللہ مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن کام نظر آتا ہے، اے اللہ آپ مدد فرما دیجئے، آپ کی مدد کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اے اللہ آپ مدد فرما دیجئے، اے اللہ اپنی مدد سے محروم نہ فرما دیجئے، اے اللہ اپنی مدد سے کبھی بھی محروم نہ فرما دیجئے، اے اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، اے اللہ جن کے بھی گھرانوں میں جس قسم کی بھی پریشانیاں ہیں، اے اللہ جسمانی ہیں، روحانی ہیں، اے اللہ رزق کی ہیں، کس کی کسی معاملے کی بھی ہیں، اے اللہ ان پریشانیوں کو آسان فرما دیجئے، اے اللہ دور فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو بمعا اہل و عیال کے اپنے دین کی فکر کے لیے، خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہمارے ان ناتواں جسموں کو، ناتواں صلاحیتوں کو اے اللہ آپ اپنی غیبی خزانوں سے اے اللہ قوت والا بنا دیجئے، اے اللہ قوت والا جسم عطا فرما دیجئے، اے اللہ قوت والے جذبے اور حوصلے عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہمارے آنے والی نسلوں کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہمیں ہمارے حوالے نہ فرما، اے اللہ ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، اے اللہ آپ ہمیں قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم میں سے کسی ایک کو بھی رد نہ فرما دیجئے، اے اللہ احسان فرما کر کے قبولیت عطا فرما، اے اللہ جو ہمارے عزیز و اقارب دوست رشتہ دار فوت ہو چکے اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ جن کی مغفرت ہو چکی ہے اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین کو، ہمارے اساتذہ کرام کو، ہمارے مشائخ اور علماء کرام کو، خصوصاً ہمارے حضرت فیرز الفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کو اے اللہ بہترین جزائے خیر عطا فرما دیجئے، اے اللہ انہوں نے ہمیں آپ کا در دکھایا، اے اللہ آپ سے مانگنا سکھایا، اے اللہ سے بڑا احسان وہ ہمارے اوپر اور کیا کر سکتے تھے، اے اللہ ایسے احسان کے بدلے ان کو بہترین جزا عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ کسی قسم کی پریشانی کا سبب، اے اللہ کسی قسم کی مشکل کا سبب بنانے سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اے اللہ ہماری غلطیوں کو کوتاہیوں کی وجہ سے اے اللہ ہمارے چھوٹوں کا کوئی کسی قسم کا نقصان نہ ہو جائے، اے اللہ بہت ڈر لگتا ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کا اثر ہمارے اولاد کے اوپر نہ پڑنے دیجئے، اے اللہ احسان فرما کر کے ان کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ان کی بہترین تعلیم و تربیت کا اپنے غیبی خزانوں سے انتظام فرما دیجئے، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہمارے کچھ دوست احباب دور سے چل کر کے آئے ہیں، اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما دیجئے، اے اللہ اس کے بدلے ایک ایک قدم کے بدلے اے اللہ ان کو اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس نسبت سے جڑے رہنے کی اے اللہ آخری دم تک توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اچھا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. Okay.